أشكره واستعين واستغفر وتوكل عليه وأصلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرة خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا أبي القاسم المحمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين وهداة المهديين المعصومين المظلومين وصحبه المنتجبين وعلى بقية الله في الأرضين إمام زماننا أجل الله تعالى فرجه الشريف عباد الله أوصيكم بتقوى الله ونزم أمركم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لي ينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وقال الله سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا دیکھیں امامت شناسی ہمارا موضوع تھا اور غالباً اس نماز جمعہ کا جو خطبہ ہے یہ آج پانچواں شاید اس کا موضوع کا پانچواں سلسلہ بنتا ہے اور اس پر گفتگو کرتے ہوئے ہم جو ہے مختصراً امامت اور ولایت پر گفتگو کرتے آئے قرآن مجید کی وہ آیات ان آیات میں اس تشریح کی اس پہلو کو زیادہ ہم نے ہائی لائٹ رکھا اور فوکس رکھا جو ہماری ضرورت تھی تکراری بحثوں سے ہم نے پرہیز کیا اور کرتے کرتے پھر ہم ولایت تکوینی اور ولایت تشریعی پر پہنچے گزشتہ جمعے میں ہم نے ولایت تکوینی کے حوالے سے اور تشریعی کے حوالے سے کچھ ہم نے گفتگو کی اور آج کیونکہ اسی سلسلے کو ہم نے بہت شکریہ آگے بڑھنا ہم چاہتے تھے لیکن بیچ میں کچھ احباب نے جن میں کچھ خطباء کرام بھی ہیں انہوں نے رابطہ کیا اور آئے تطہیر کے اندر کچھ جملوں کی مزید کہا تھوڑی سی وضاحت کے لیے انہوں نے حکم کیا کہ اگر جو ہے تھوڑی سی مزید وضاحت کر دیں کیونکہ خطبہ کرام اکثر ممبر پہ جاتے ہیں اور ان آیات کی تفسیر کرنی پڑتی ہے فن خطابت سے ماشاءاللہ مالا مال ہیں مخلص ہیں خلوص رکھتے ہیں دین کے لیے درد رکھتے ہیں ظاہر ہے کہ فن خطابت سے لبریز رہنے کے بعد ان کی جو علم حاصل زیادہ تر معلومات کا ذریعہ ہے وہ ٹرانسلیٹ شدہ کتابیں ہوتی ہیں اگر کوئی صاحب مطالعہ ہے یا بزرگ علماء کی کوئی دروس وغیرہ سنتا ہے یا اردو زبان میں ترجمہ شدہ کوئی کتابیں پڑھتا ہے تو ان بیچاروں کے لیے بعض اوقات بہت سے مراحل میں مشکلات پیش آتی ہیں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم آئے تطہیر کے اندر اہل بیت النبوہ جو اس کے اندر آیا ہے اہل البیت یعنی اہل بیت النبوہ کیونکہ دیگر جو ہمارے پاس ادیا ہے مثلا حدیث قصہ ہے اس میں صاف طور پر اہل بیت النبوہ زیارت جامعہ کبیرہ جو حدیث قدسی بھی کہلاتی ہے اور زیارت جامعہ جو مستند ترین بلا لاریب قسم کی زیارتوں میں سے ہے جس کے پروپوشیہ کو جس کی کئی شرحیں لکھی گئی اس کے اندر بھی دیکھیں تو شروع یہ زیارت کے اندر بھی دیکھیں اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ و محبت الوحی و تنزیل یا مختلف الملائکہ اس طرح کے الفاظ ہیں تو یہ اہل بیت النبوہ کیونکہ اس وقت ہم نے تشریح کرتے ہوئے یہ اشارہ کیا تھا اہل بیت سے مراد یعنی بیت یعنی گھر اہل کا مطلب کیا ہے اہل جو ہے وہ تعلق یا وابستگی جو ایک انسیت اور محبت اور قلبی لگاؤ کے سبب پیدا ہوتا ہے مثال کے طور پر ذرا چلے کھول کیونکہ ان بزرگوں نے کہا کہ تھوڑا سا کھول لیں تو اس کو کھول لیتے ہیں مثلا کہتے ہیں اہل الکتاب مطلب کیا اہل الکتاب اہل کے صاحبان کتاب وہ جو کتاب سے محبت رکھتے ہیں تبھی تو کتاب کے پیچھے چلتے ہیں مانتے ہیں تورات و زبور و انجیل اسی لیے ہم جو ہے ہمارے جو اہل کتاب برادران ہیں عیسائی یہودی یا زرتشت ان کو اہل کتاب کہتے ہیں کیونکہ کتاب سے انسیت ہے ان کا لگاؤ ہے تعلق ہے خوآل الاسلام خوآل الاسلام مطلب کیا وہ جو اسلام سے انسیت رکھتے ہیں عقیدت رکھتے ہیں قلبی لگاؤ رکھتے ہیں عقیدتاً مانتے بھی ہیں قبول بھی کرتے ہیں وہ اہل الاسلام اہل المکہ ہے کہ نہیں ہے اہل التقوی والمغفرہ قرآن مجید میں کئی بار آئے اہل التقوی خود صاحبان تقوی وہ تقوی والے تقوی سے انسیت رکھنے والے تقوی سے قلبی لگاؤ رکھنے والے تقوی سے محبت رکھنے والے ایک تعلق ہے نا اہل المغفرہ اسی طرح منفی سائٹ پر چلے اہل النار، اہل الجہنم، اہل الکفر، اہل الشرک، اہل النفاق مثلا، یہ اس طرح کے کیا یہ انسیت و تعلق بیان کر رہی ہے؟ یہ لفظی طور پر کچھ چیزیں تھیں، بیت واضح ہے، لیکن کیونکہ اہل علم کی طرف سے ریکویسٹ آئی ہے تو تھوڑا سا جو ہے عربی جو مفردات راغب اصفہانی ہیں، جو قرآن مجید کے جو الفاظ ہیں، اصطلاحات ہیں، اس کو بیان کرنے کی اپنی خاص ڈکشنریاں ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کہ عربی زبان کی ڈکشنریاں موجود ہیں جن میں بڑے مشہور ہیں، جس میں سے ایک مفردات راغب اصفہانی ہے، مشہور ہے یہ کتاب جو ہے، اور جس نے 2 سال 3 سال بھی حوزے میں پڑھا ہو اس کتاب سے واقف ہو جاتا ہے، کم سے کم اس کتاب کا نام سن لیتا ہے کم سے کم، یا جو تفسیر پڑھ لیتا ہے تھوڑی بہت، اسے پتہ چل مگر مفردات راغب اصفہانی کیا ہے، اس کے اندر کیا آیا ہے؟ اہل یعنی هو الانس مع الاختصاص والتعلیق، ترجمہ وہی جو میں نے کیا، تعلق، انسیات، وابستگی، لگاؤ، یہ لفظی معنی. بیت یعنی ما والانسان باللیل، بیت کا مطلب عام ترجمہ کیا ہے بیت کا؟ یا ہے وہ گھر جس میں وہ پناہ گاہ جہاں انسان لوٹ کے آ جاتا ہے رات کے وقت، اس کو کہتے ہیں کیا ہے؟ بیت. اب آ جاتے ہیں ان چیزوں کو لے کر، ہم نے واضح ہو گیا ہمارے لیے اہل یعنی ایک انسیت کا تعلق، ایک انسیت کو بیان کرتی ہے، ایک تعلق کو بیان کرتی ہے، ایک وابستگی اٹیچمنٹ کو بیان کرتا ہے، اہل کا مطلب یہ ہے. اہل فلان مطلب اس کا، اہل مکہ مطلب کیا؟ مکے سے اس کا تعلق ہے بابا، اہل اسلام سے اس کا تعلق ہے. اہل المغفرہ یعنی مغفرت حاصل کرنے والے، مغفرت سے، وہ جو ہمیشہ مغفرت طلب کرتے ہیں. اہل التقوی، وہ جو ہمیشہ تقوی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، تقوی اور ان کے درمیان ایک تعلق ہے، ایک وابستگی ہے، ایک انسیت ہے، ایک لگاؤ ہے، ایک محبت ہے، ایک عقیدت ہے. اب یہ ذہن میں رہا، آپ لوٹ کے آتے ہیں قرآن مجید کی طرح. حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، جب ان کے بیٹے نے کار نبوت کی مخالفت کی، مقام نبوت جناب نبی نوح علیہ السلام کی مخالفت کی، باپ کی مخالفت نہیں کی، مقام نبوت، مشن نبوت، کار نبوت کی مخالفت کی، اللہ تعالی کی طرف سے قرآن مجید میں کیا آیا؟ یا نوح انہ لیس من اہلک، ٹھیک ہے خونی تمہارے نطفے سے پیدا ہوا ہے، لیکن یہ تمہارا اہل نہیں ہے. اہل مطلب کیا؟ تمہارا اس سے کوئی تعلق، لگاؤ، انسیت، وابستگی، عقیدت کچھ بھی نہیں ہے. یعنی اب اہلیت قرآن نے مزید واضح کر دیا. ہو سکتا ہے کہ ایک شخص خاندانی اعتبار سے، خونی اعتبار سے، رشتے کے اعتبار سے، قومیت کے اعتبار سے، علاقائیت کے اعتبار سے، نطفے کے اعتبار سے، تسلسل کے اعتبار سے کسی سے تعلق اور رشتہ رکھتا ہو، لیکن قرآن کی نظر میں وہ اہل نہ ہو، وہ اہل البیت میں سے نہ ہو، وہ اہل نہ ہو اس شخص سے. یہ قرآن مجید ہے، یا نوح انہ لیس من اہلک، خود یہ اہل نہیں ہے، اصلا اس کا تمہارا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. چھوڑو اس خون کے رشتے کو، چھوڑو اس نطفے کے رشتے کو، معیار نطفہ و خون نہیں رکھا میں نے، معیار یہ ہے جو کار نبوت، حکم خداوندی، سلسلہ نبوت، مشن نبوت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. غیر ہے تو تمہارا ہے، تمہارا ہے اور مخالفت کرتا ہے تو غیر ہے. انہ لیس من اہلک، یا نوح. اور آیت اللہ جوادی عاملی، آیت اللہ حسن زادہ عاملی، آیت اللہ مرحوم جو ہے طباطبائی، تمام مفسرین، تفسیر مجمع البیان، دیگر تفاسیر کو، قدیم تفاسیر کو، نور ثقلیں اٹھا کے دیکھیں، وہاں پر کہتے ہیں حضرت نوح بھول گئے اس کے بعد کہ ان کا کوئی بیٹا تھا، بھول گئے، اصلا میموری بھی نہیں رہی، اس بطنی رشتے کو بھول گئے. یہ دو باتیں ہو گئی، واضح ہو گئی کہ بابا خونی رشتوں کی بات نہیں ہو رہی. اب آتے ہیں آیت اطہر کی طرف، اب آتے ہیں اہل بیت النبوہ. علماء کرام جب گفتگو کرتے ہیں تو عربی گرامر کی گفتگو بھی ہوتی ہے، فصاحت و بلاغت کی گفتگو بھی ہوتی ہے. کسی آیت یا روایت کا جو سٹرکچر ہے، جو جملہ بندی ہے، اس پر بحث ہوتی ہے. خود یہ جملہ ایسے کیوں آیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی حکیم ہے اور کار حکیم ہمیشہ حکمت رکھتا ہے. ہم ممکن ہے کہ جو دل میں آئے میں ایک مقالہ لکھوں تو جو دل میں آئے ایک لفظ کو آگے پیچھے کر دوں, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کلام ہے, کلام معصوم جو ہے, اس کے اندر ایک جملے کا آگے لانا, ایک کا پیچھے لے جانا, ایک کو ایک کے ساتھ ملانا, اس کے اندر بھی حکمتیں اور پیغامات پوشیدہ ہیں. لہذا باتیں ہیں یہ جو اہل البیت ہے, علماء کرام کہتے ہیں اصل میں یہ جملہ ہے کس طرح سے, اصل میں اس کو کہتے ہیں, اب یہ معاف کرنا میں وضاحت نہیں کر سکوں گا, اشارتاً گزرتا ہوں, اس کو کہتے ہیں اضافہ لامیہ. اضافہ لامیہ کیا مطلب, ابھی ترجمہ کریں گے پتا چل جائے گا اردو زبان میں. یہ اصل میں جملہ یوں ہے, اہل بیت للنبوہ, مطلب کیا, نبوت کا گھرانہ. گزشتہ جملے میں ہم نے اسی لیے کہا تھا جب فرمایا اہل بیت نبوہ, مٹی اور گارے کی بلڈنگ میں رہنے والے لوگوں کو اہل بیت نہیں کہتے, یہ نبوت خود ایک گھرانہ ہے, خود ایک عنوان ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے, یہ جو یہاں پر وہ مسئلہ تھا جو خطباء کرام نے سوال کیا کہ اس کی وضاحت تھوڑی سی کر لیں کیونکہ ممبر میں ضرورت پڑتی ہے, اس کی ایک مثال اور ہے, دو مثالیں پہلے گزر گئیں. فرمایا اللہ کے رسول کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل نہیں ہو جاؤ, کیا لفظ استعمال کیا, یہیں سے واضح ہو جائے گا. سورہ آزاد کی آیت ہے, آیت نمبر 122 پتہ نہیں, بہرحال یاد نہیں ہے نمبر, لیکن سورہ آزاد کی آیت ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا, اے صاحبان ایمان, اے وہ جو ایمان رکھتے ہو, لا تدخلوا بیوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, نبی کے گھروں میں داخل مت ہو جاؤ, الا ان یوذن لکم, مگر یہ کہ تمہیں اندر جانے کی اجازت دی جائے. نہیں فرمایا لا تدخلوا بیت النبوہ, کیونکہ نبوت کے گھر میں تم داخل ہو ہی نہیں سکتے, نبی کے گھر میں داخل ہو سکتے ہو. نبی کا گھر مطلب کیا, نبی جن کا نام ہے حضرت محمد ابن عبداللہ, جو مٹی اور گارے کے گھر میں اپنی زوجات و اپنے اہل و عیال و اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں, اس گھر میں داخل ہوتے ہوئے دروازے پہ دستک دے دو, اجازت لے کر پھر اندر چلے جاؤ, ایسے منہ اٹھا کے اندر چلے مت جاؤ. اہل بیت یہاں پر بیوت النبی کہا, نہ بیت النبوہ. نبوہ ایک منصب کا نام ہے, نبی کا گھر نبوت کا گھر, اہل بیت النبوہ بیوت النبی. نہیں فرمایا بیوت النبوہ, نہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبوہ. اگر بیوت النبوہ فرماتا اللہ سبحانہ و تعالی تو اس صورت میں ہم کہتے ہاں جی یہ اہل بیت النبوہ بیوت النبی وہ بات ایک ہی ہے بابا, اب جو بھی اس گھر میں ہے نا وہ سب آئے تطہیر میں شامل ہیں, سب یطہرکم تطہیرا, یہ نہیں ہے. یہ آیت خود بتا رہی ہے بیوت النبی, وہاں فرمائے اہل بیت النبوہ. یہ جو ہے نقطہ تھا جس کی طرف وضاحت کرنا ضروری تھا, اسی لیے اہل بیت النبوہ مٹی اور گارے کے گھر کو نہیں کہا جاتا. اگر ایسا ہوتا تو یہ تو ابو سفیان کے ساتھ بھی رشتہ داری تھی, وہ بھی اس گھر میں آتا جاتا رہتا تھا, تو پھر ابو سفیان جیسوں کو بھی لانا پڑے گا اندر میں, تمام رشتے آئیں گے, بڑے بڑے ایسے نامور نام آئیں گے جن کے رشتے تو ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ, تعلق تو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ, خاندان ہے بالآخرہ, سب کو لانا پڑے گا. اس گھر میں ہر ایرا گیرا آتا جاتا ہے, گھر کے اندر بھی ایرے گیرے موجود ہیں, جو لائق بھی ہیں نالائق بھی ہیں. یہ تو نبی الرحمہ ہے کہ سب کو بٹھایا ہوا ہے اندر. اس گھر کے اندر کافر بھی داخل ہوتا ہے, مشرک بھی داخل ہوتا ہے, مسلمان بھی داخل ہوتا ہے, پرہیزگار بھی داخل ہوتا ہے, فاسق بھی آ جاتا ہے بعض اوقات اپنے مسائل حل کرنے کے لیے. تو آئے تطہیر یہ نہیں بتا رہی ہے, آئے تطہیر فرما رہی ہے وہ جو نبوت کا مخصوص گرانہ ہے. مٹی اور گارے کے گھروں کو نہ دیکھو, منصب و مقام نبوت ایک خاص گرانہ ہے جو رشتے ناتوں کی طرف نہیں دیکھتا, وہ مقام الہی ہے, خدا کی طرف سے عطا کی شکل میں جن جن کو عطا ہوئی ہے وہ پنجتن پاک, جس کا تذکرہ حدیث کسا کے اندر موجود ہے, جو آئے تطہیر کے مصداق کامل و اکمل و اتم ہیں, ان کے بارے میں فرمایا یطہرکم تطہیرا. محمد وعجل فرجہ. ولایت تکوینی کے حوالے سے ہماری بحث تھی اور ہم یہاں پر پہنچے اور ہم نے عرض کیا تھا کہ بہت سے انبیاء جو امامت بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح ائمہ ہدا المعصومین الطیبین الطاہرین علیہم السلام اس کے علاوہ کی دیکھیں پوری موجودات عالم کے اوپر پورے کون کے اوپر سرپرستی رکھتے ہیں, یعنی پورے عالم کی سرپرستی ان کی ہے, ان کے ہاتھ میں ہے, اس کے اندر تصرف عینی رکھتے ہیں, تصرف کونی رکھتے ہیں, چاہیں تو تصرفات کونی کر سکتے ہیں, یہی جو سورج کا پلٹ آنا ہے, شق القمر ہے, تصویر کا جو ہے حقیقی کسی جانور میں بدلنا ہے, درختوں کا چل کے آنا اور واپس چلے جانا ہے, وغیرہ 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 اس طرح کی, اور جو کائنات کے اندر جو ہے جو اللہ تعالی کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں, خاص عنایتیں نازل ہوتی ہیں, اور یہ عنایت کنٹینیو جاری ہے کیونکہ رحمت خدا اور فیض خدا اگر بند ہو جائے تو کائنات چل نہیں سکتی ہے. اس فیض خدا کے لینے والے واسطہ فیض کون ہیں؟ ائمہ معصومین علیہم السلام ہیں. اور یہ فیض خدا کیونکہ کائنات میں یہ گنجائش نہیں ہے, جیسے کہ قرآن ہے صامت کے بارے میں فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا, فرمایا اگر اس قرآن مجید کو ہم کسی پہاڑ پر اتارے تو یہ پہاڑ میں گنجائش نہیں ہے, بہت بڑی ہے, مونٹ ایورسٹ دنیا کی سب سے بڑی پہاڑ ہے, لیکن قرآن کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. کیٹو دوسری سب سے بڑی پہاڑ ہے لیکن قرآن مجید کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا, کیونکہ قرآن کے اندر جو پیغام اور احکامات الہی و نورانی و ملکوتی ہیں وہ ایسے ہیں کہ یہ مادی یہ پہاڑ جو سخت نظر آ رہی ہے, بڑی بلند نظر آ رہی ہے, اس میں گنجائش ہی نہیں ہے, اس کے لیے قلب مطہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہیے. اسی طرح ائمہ معصومین علیہ السلام بھی, کیونکہ فیض خدا براہ راست اس کائنات کے اندر آ جائے, کائنات میں یہ گنجائش نہیں ہے کہ برداشت کرے, اللہ یہ کائنات بھی ریزہ ریزہ ہوگی, لہذا یہ فیض خدا پہلے کہاں نازل ہوتا ہے؟ یہ فیض خدا کو حاصل کرتے ہیں ائمہ معصومین علیہ السلام, بہت سے انبیاء, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت عیسیٰ و حضرت موسیٰ اپنے ادوار میں, خاتم النبیین اپنے کیا کہتے ہیں سلسلہ نبوت کے اندر, اس کے بعد جو تسلسل ائمہ معصومین علیہ السلام, منتہا ایک فرق ہے, میں زیادہ گہرائی میں نہیں جاؤں گا, اور اگر اس موضوع پہ سوال کیا جائے تو بھی شاید خصوصی ان کو جواب دے دوں, نمے کے خطبے میں یہ سوال کا جواب شاید دینا مناسب نہ ہو. دیکھیں منتہا فرق کیا ہے, ائمہ معصومین علیہ السلام واسطہ فیض ہیں تب سے, جب سے آدم کا کہیں نام نہ تھا تب سے علی ہے, اس نام کی تسبیح فرشتوں نے پڑھی ہے, ٹھیک ہے, یہ جو شاعر نے کہا تسبیح فرشتوں نے پڑھی ہے, منتہا فرشتے بھی نہیں تھے اس وقت, تب سے یہ انوار خمسہ تھے. ذات باری تعالی کے بعد جو پہلی خدا کی تجلی, پہلی آپ اس کو مخلوق کہیں جو بنا, ہمیں الفاظ پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے, پہلی تجلی ہے قدرت الہیہ کہاں نمودار ہوتی ہے؟ انوار خمسہ کے اندر. ان انوار خمسہ کے بعد تخلیق کے باقی مراحل شروع ہوتے ہیں, حضرت آدم ہیں, فرشتے ہیں, جبریل امین ہیں, جتنی بھی ہیں, یہاں جدھر بھی آپ عالم امکان میں جہاں بھی لے کے جائیں, عالم طبیعت کی طرف آ جائیں, یہ انوار خمسہ کے بعد تجلی ہے نور خدا, انوار خمسہ میں ظہور کرتا ہے, تجلی کرتا ہے, اس کے بعد جو ہے تمام جو ہے مخلوقات, یہ اس فرق کے ساتھ جب ہم نے بتایا تو اس فرق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے. پس کیا ہے ولایت تکوینی؟ موجودات عالم کی سرپرستی ہے, اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر تصرف عینی رکھنا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے؟ خوب, ہمارے پاس بھی ایک قسم کی ولایت تکوینی ہے. اچھا ہے, جی جی ہے, ہم اپنی بساط کے مطابق رکھتے ہیں. کیا انسان اپنے وجود پر کنٹرول نہیں رکھتا؟ میں اپنے ہاتھ پر کنٹرول نہیں رکھتا ہوں تو تصرف در کون ہے نا, یہ بھی تو ادنا ترین حصے میں, چھوٹے ترین حصے میں. میں اپنے غصے پر کنٹرول نہیں رکھتا, میں اپنی خوشی اور غمی پہ کنٹرول نہیں رکھتا. کیا میں اپنے جو ہے بہت سارے جو ہے ایسے میرے اندر موجود بہت ساری ایسی صفتیں, خصلتیں اور قوتیں موجود ہیں جس کے اوپر میں کنٹرول رکھتا ہوں؟ اسی لیے فرمایا غصے پر کنٹرول کرنے والا, کہا کہ وہ جو ہے انہ زاہد, ان کا وہ زاہد انسان ہے. کہا کہ جو غصے پر کنٹرول کرتا ہے وہ پچھتاوا نہیں ہوتا اسے بعد میں. کہا کہ تم میں بہترین اور مضبوط ترین انسان یا آج کی زبان میں پہلوان، ریسلر، باڈی بلڈر، ہیرو وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، چاہے غصہ بے حق تھا یا نا حق تھا لیکن غصے پہ کنٹرول رکھتا ہے. الا مع عدو اللہ و عدو النبی و عدو القرآن و عدو ائمۃ الہدیٰ علیہ السلام، مگر یہ کہ دشمن خدا کے ساتھ مبکہیں گے کہ غصہ دیا کیوں اللہ نے، قوی غضبیہ کہتے ہیں اس کو، یہ قوی غضبیہ اس لیے دیا کہ دشمن خدا کے ساتھ جب سامنا کرنا ہو تو وہاں پر یہی غصہ کیا ہے، یہ نور ہے. پھر وہاں پر عام حالات میں اپنے جیسے بھائی کے ساتھ جب ہم پیش آ جائیں تو یہ غصہ نار ہے، یہ غصہ کیا ہے، ایک جہنم ہے، یہ غصہ ہمیں پچھتانے میں. بس اس طرح کے جتنے بھی اندر ہمارے اندر موجود قوتیں ہیں اس کے اوپر ہم کنٹرول رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. اگر ہم میں سے کوئی کنٹرول نہیں رکھتا ہے تو اصل میں ہم اپنی قوتوں کے اندر اپنی ولایت کھو چکے ہیں، سرپرستی کھو چکے ہیں، تصرف کھو چکے ہیں، یعنی دوسرے الفاظ میں معصومین کے فرامین کے مطابق ہم اشرف مخلوقات سے اسفل سافلین کی طرف جا رہے ہیں. ثم رددناه، قرآن مجید کی آیت کیا ہے، ثم رددناه اسفل سافلین، ہم نے اس انسان کو خلق کیا اشرف مخلوقات بنا کر، اپنی حرکتیں اس نے ایسے کی، غصے پر کنٹرول نہیں کر سکتا، شہوت کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا، چاہے وہ شہوت جنسی ہو، شہوت دولت ہو، شہوت شہرت ہو، شہوت کھانا پینا ہو، شہوت حرام و حلال کی تمیز ہو، شہوت کوئی بھی ہو، آنکھوں کی شہوت ہو، کانوں کی شہوت ہو، زبان کی شہوت ہو، ہوا سے خمسہ کی شہوت میں سے ہو، اس کے اوپر کنٹرول نہیں کر سکتا ہے، مطلب کیا، اپنی ولایت خود پر کھو چکا ہے، خود پر اپنی ولایت کھو چکا ہے. یہ اسی کا نام کہ اشرف مخلوقات، مطلب کیا، وہ جو اس کی خواہشات اس کے کنٹرول میں رہتی ہیں وہ ہے اشرف مخلوقات، وہ ہے انسان. خب مومن مطلب کیا، صاحبان ایمان، وہ جو اپنے خود پر کنٹرول رکھتا ہے، مرضی کے مطابق ان خواہشات اور قوتوں کو استعمال کرتا ہے. معاملی سی چنگاری لگ گئی، بھڑک نہیں جاتا فوراً، آگ بگولا نہیں ہو جاتا فوراً، چھری ڈنڈے گنڈا سے بندوق نہیں پکڑتا فوراً بغیر سوچے سمجھے، تھوڑی سی جو ہے کوئی جلوہ نظر آیا فوراً لپک کے اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، موٹی سی نوٹوں کی گڈی نظر آئی فوراً لپکتا نہیں، سوچتا ہے کیا میں حق رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا، حرام ہے یا حلال ہے. یہ ہے کنٹرول کرنا، یہ ہے ولایت انسان برقوائے خود، یعنی انسان کا اپنی قوتوں کے اوپر سرپرستی، کنٹرول حاصل کرنا. اب یہ ہے ہمارے بارے میں، اب اسی سے سمجھو ولایت تقوینی ہے معصومی. دیکھو میں عرض کروں گا، جتنی بھی یہاں گھنٹوں بولتے رہے آدمی، خود مجھے خود پوری طرح نہیں پتا، خود ولایت نظری میں بیان کرتا ہوں، میں عارف نہیں ہوں، نہ میں اشرف مخلوقات کے مقام کو پہنچا ہوں، خود تھیوریٹیکلی انداز میں، نظریاتی طور پر، عقلی طور پر تو کچھ باتیں ہو سکتی ہیں، خود اس کو محسوس کرنا ہے، خود وہ مقام چاہیے، وہ مقام چاہیے، اس مقام میں پہنچیں گے تو محسوس تو خود کرے گا، دوسروں کو پھر بھی بیان نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ یہ لفظوں میں ڈالنے والی چیزیں نہیں ہیں. اسی لیے ائمہ نے فرمایا تھا، دیکھو ہماری فضلتوں کے پیچھے زیادہ مت جانا، ان امرنا صعبا مستصعب، آسان نہیں ہے، جس طرح ذات باری تعالیٰ کے کنہ ذات کی طرف زیادہ سے کر کے جاتے ہو تو پھر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہو، اسی طرح ہمارے بارے میں بھی ہو سکتا ہے. ان امرنا صعب مستصعب، جتنا تمہاری ذرخو تمہیں معلوم ہو گیا معصوم ہے، نمبر ایک، سار علم لدنی کے مالک ہیں، دو، ائمہ ہدا طیبین طاہرین من جانب اللہ ہیں، چار، خوب عمل کرو ہماری باتوں کے اوپر، بات والسلام. اب ہمارے پیچھے کھوجنے کی کیا تمہیں ضرورت پڑی ہے، ہماری حقیقت سمجھنا چاہتے ہو تو اس کی اہلیت پیدا کرو، اہلیت پیدا کرو، پھر بھی جو تمہیں حقیقت ملے گی نا وہ اس عالم طبیعت و امکان کے مطابق ایک ذرہ ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے امام کو پہچاننا ہے تو امام کو تو صرف نبی پہچان سکتا ہے یا خدا پہچان سکتا ہے، نبی کو پہچاننا ہے تو صرف امام پہچان سکتا ہے یا خدا پہچان سکتا ہے، تیسرے کسی کے لیے گنجائش ہی نہیں ہے. جب گنجائش ہی نہیں ہے تو کار ابس کیوں کرتے ہو، بیکار کام کے پیچھے کیوں پڑتے ہو؟ تمہارے ہم نے تمہارے لیے فریضہ قرار نہیں دیا، کہیں پر نہیں فرمایا کہ اگر ہماری ولایت کی کنہ حقیقت نہ سمجھو تو تم مومن نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے ماننے والے نہیں ہو. ہم نے کہیں اس طرح کا سخت جملہ، سخت حکم نہیں دیا ہے، کیونکہ معلوم ہے یہ تمہاری حدود ہی نہیں ہے، تمہاری ٹیریٹری نہیں، تمہارا جغرافیہ نہیں، تم اس دنیا کے ہو ہی نہیں بابا، ادھر تم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ چراست مقام ولایت معصوم، انسان کامل و اکمل و اتم، تجلی خدا، تجلی نور خدا، چراست خاک، خاک میں تم اشرف ہو، تم اس کرے ارضی کی اشرف مخلوق ہو، مخلوقات خدا کے اشرف نہیں ہو، مخلوقات خدا میں بعد از خدا وہ اشرف و انوار کمسا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کہیں اور چلا گیا۔ یا علی، بہرحال ہم اللهم صل علی محمد، یہ میرا موضوع نہیں ہے، اور اس وادی میں جاتے ہوئے گھبراہٹ محسوس ہوتی ہے انسان کو، کیونکہ واقعا یہ ایسی وادی ہے کہ ائمہ نے فرمایا ان امرنا صعب مستصعب، حقی خبر ہے، بس سمجھ یقین پیدا ہو، خود کھوج کے تم نے کرنا کیا ہے، یقین نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا حضرت موسیٰ بنے، ہیں حضرت موسیٰ کی طرح کہے پروردگارا کچھ تجلی آپ کی، تو فرمایا موسیٰ تجھے یقین نہیں میرے اوپر، فرمایا پروردگارا لیتمئن قلبی، اصل میں فرمایا لیتمئن قلبی، کیا کروں خدا، یہ قوم ہے نا، یہ کہتی ہے ایک دیکھنے والا چھونے والا خدا نظر آ جائے، یہ اس لائق نہیں بنتی کہ روحانی طور پہ اپنی تربیت کرے، اس مقام کو پہنچے کہ تیری تجلی کا مشاہدہ کرے، یہ لیاقت پیدا کرنے کی ان پہ اہلیت نے، بیکار لوگ ہیں، چبوتروں میں بیٹھتے ہیں، گپیں لگاتے ہیں اور بڑی بڑی ہانکتے ہیں، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، ادھر سے ادھر اپنی مرضی کی بحثیں کرتے ہیں، اہلیت پیدا کرنے کی کوشش۔ اب مجھ سے کہتے ہیں اے خدا کے نبی، اگر تمہارا کوئی خدا ہے نا تو ہمیں نظر آنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، اس لیے میں آیا ہوں، میں کیا کروں۔ ایک تو یہ صورت حال ہے کہ موسیٰ کی طرح تور میں جاؤ اور کہو لیتمئن قلبی، موسیٰ نبی اللہ ہے، صاحب اہلیت ہے، تجلی خدا کا مشاہدہ کرنے کی صلاحیت موسیٰ، فسائی کا موسیٰ یہ قرآن میں ہے، وہ تجلی کا ایک چھوٹا سا جلوہ نظر ہے، نبی خدا، اللہ اکبر۔ ہم ادھر باتیں کرتے ہیں بڑی بڑی، ممبر پہ مجھ جیسا آتا ہے جس کو نہ الف کا پتا نہ بے کو پتا، ایک لفظ کہیں سے کسی سے سن لیا اور اٹھا کے بول دیا، فلاں خالق تھا، فلاں مخلوق ہے، فلاں نے فلاں کو خلق کر دیا، فلاں، پھر مسائل کھڑے کرتا ہے اپنے لیے بھی، ملت کے لیے بھی، مذہب کے لیے بھی۔ خدا کا بندہ پہلے آؤ تو صحیح، وہ خالق، خالق کا مطلب پہلے سنو تو صحیح، دو زانو بیٹھ کے درسگاہ اہل بیت میں پڑھو تو صحیح، پھر سمجھ میں آئے یہ باتیں۔ خود تو نبی ہے، تم پر وحی اترتی ہے کہ علم آ گیا، تو علم لدنی کا مالک ہے، خدا کا بندہ، تمام غیر معصوم، حتی وہ جو جن کی بزرگی، جن کے علم کی گواہی معصوم دیتا ہے، اس نے بھی معصوم کے درسگاہ میں دو زانو بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہے، تب اس مقام کو حاصل کیا ہے۔ کہیں پر یہاں پر عصمت نہیں ہے، کوئی معصوم نہیں ادھر، کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ پر جو ہے اوپر سے نازل ہو رہی ہیں ساری چیزیں۔ یہ بابے شابے جو بنتے ہیں بعض اوقات اور کہتے ہیں ہمارے اوپر یہ ہوا تھا، ہمارے لیے وہ آ گیا تھا، یہ سب فراڈ ہے، جھوٹ ہے۔ کوئی اتنی اہلیت تو پیدا کرو خدا کے بندو، علم کتنا ہے تمہارے پاس، کون سی تم جو ہے تفسیر کو سمجھتے ہو، آیت کو سمجھتے ہو، روایت کو سمجھتے ہو، چلے ذرا اس کی کوئی تشریح کرے، وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَى، تشریح کرو اس کی، یہ زیارت جامعہ کے الفاظ ہیں۔ خزائن العلم مطلب کیا، خزائن العلم سٹور ہیں علم کے، خزینہ یعنی سٹور، سٹور، خوب ہم خزائن العلم ہیں، اہل بیت نے فرمایا، خوب خزینہ کا مطلب کیا، ہم علم کے خزینے، مطلب علم اندر ڈال کے تالا لگا کے بند کر دیا ہے، یہ مطلب ہے خزائن العلم کا مطلب۔ سٹور کو باہر سے بھرنے کی ضرورت پڑتی ہے، سٹور پہلے سے بھرا نہیں ہوتا، یہ مطلب ہے خزائن العلم کا۔ آؤ نا جو دوزانو ہو جاؤ کسی عارف باللہ کے پاس، کسی مفسر قرآن کے پاس بیٹھو، وہ تمہیں بتائے گا خزائن العلم، یہ وہ سٹور نہیں ہے جسے باہر سے بھرا گیا ہے، یہ چشمے کی طرح ہے جو نیچے سے پھوٹتا ہے۔ ہم یہاں پہ بعض موضوعات نہیں چھیڑتے اس لیے کہ گھبراہٹ ہوتی ہے، کیونکہ مولا نے فرمایا کلم الناس علی قدر عقولہم، ایک دوسری جگہ فرمایا کہ دیکھو لوگوں کو ہمارے اسرار نہ دو، ہر کوئی لائق نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے راز کھولو۔ ائمہ علیہ السلام خود ایک صحابی آتا تھا اس کو اسی مسئلے کا جواب ایک انداز میں دیتے تھے، دوسرا آتا تھا اس کو دوسرے انداز سے دیتے تھے. کیوں؟ ایک میں اہلیت تھی، رازداری کر سکتا تھا. فرمایا، میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا، فرمایا حضرت ابو ذر کا کتنا بڑا مقام ہے. حضرت ابو ذر کے بارے میں اللہ کے نبی نے پیشن گویا کی کہ یہ شہید ہو جائے گا، بڑے مظلومانہ انداز میں کیا کہتے ہیں قتل کر دیا جائے گا. اتنا جلیل القدر صحابی ہے رسول و اولاد رسول و علی مرتضی شیر خدا. یہ ابو ذر کی قوت برداشت دیکھیں. کہتے ہیں یہ امام معصوم، چوتھے امام، تیسرے امام، چھٹے امام، آٹھویں امام کی روایت ہے. مسلسل تسلسل معصومین موجود ہے اس روایت کے اندر. فرماتے ہیں لو عرف ابی ذر، کہتے ہیں اگر ابو ذر کو پتا چل جائے کہ قلب سلمان میں اس کا عقیدہ کیا ہے معصوم کے بارے میں، مطلب یہ ہے وضاحت کے ساتھ، تو کہتے ہیں لقتلہ، کہتے ہیں سلمان کو جا کے قتل کرے گا کہ سلمان مشرک ہے. ابو ذر اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، یہ صلاحیت نہیں رکھتا. سلمان میں وہ صلاحیت ہے، سلمان کو وہ راز دے دیے مولا متقیان نے، اسی لیے منا اہل البیت ہو گیا. تو جو معصوم کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان کا مقام معصوم کے نزدیک، ایک معصوم سے سیکھ رہے ہیں سارے. یہ نہیں ہو رہا کہ اس کو کوئی الگ معصوم دے رہا، اس کو کوئی الگ معصوم دے رہا. نعوذ باللہ، معصوم کی عطا میں کوئی کنجوسی ہے ایسا بھی نہیں ہے، نعوذ باللہ ولا استجرب. ایک ہی معصوم استاد ہیں ان کے، لیکن بندوں کے اندر ظرفیت صلاحیت نہیں ہے کہ اس لیول تک نہیں ہے کہ سلمان کو عصمت و طہارت و ولایت تکوینیہ و تشریعیہ و امامت اور حقیقت و کن ہے ولایت، جو ولایت اللہ کے تسلسل کے ساتھ ہے، اس کے بارے میں اتنے انکشاف معصوم نے کیے، اتنے راز دیے. ابو ذر کو پتا چلے گا تو کہ سلمان تو مشرک ہو گیا ہے، سلمان تو مسلمان ہی نہیں رہا، تمہارا تو عقیدہ ولایت کے بارے میں عجیب و غریب ہے، امامت کے بارے میں عجیب و غریب ہے. لہذا کلم الناس علی قدر عقولہم. ایک مرتبہ ہے کہ میں نے ممبر چمکانا ہے، ایک مرتبہ ہے کہ حقائق بیان کرنا ہے، دو مختلف چیزیں ہیں. لوگوں کو تعلیم دینا ہے، لوگوں کو یہاں پر صرف اور صرف جو ہے نا اپنی طرف دعوت نہیں دینا، اپنے نام و نمود کے لیے کام نہیں کرنا کہ اگلی مجلسے کی بکنگ ابھی سے شروع ہو جائے، اپنی مارکیٹ میں فیس کی ڈیمانڈ اور ہدیے کی ڈیمانڈ. دیکھیں یہ ہدیہ اچھی بات ہے، مومن خوشی کے ساتھ دیتے ہیں، یہ جو ہے ایک نورانی عمل ہے، ایک اچھا عمل ہے، لیکن ایسا نہیں کرنا کہ میں کہوں میری مارکیٹ بڑھے. نہیں، اہل بیت کی تبلیغ کرو، نہ اپنی. پیغام اہل بیت تو اپنا پیغام مت دو، شخصیت اہل بیت تو سیرت و کردار اہل بیت بیان کرو، اپنی جو ہے آو بغت اور اپنی تعریف کے لیے لوگوں سے نعرے مت لگواؤ. یہ دو چیزوں میں فرق ہے، کس کی تبلیغ کرنے جا رہے ہیں. ولایت تشریعی کے اوپر بات کرنی تھی، ایک جملہ کہہ کر آپ کی زحمتیں تمام کرتے ہیں. ہم نے عرض کیا ولایت تکوین مطلب کائنات کی سرپرستی، کائنات کے اوپر تصرف. ممکن ہے کہ ایک وقت ایک شخص جو ہے نا ایک چیز کا سرپرست تو ہے لیکن اس کے اندر تصرف نہیں رکھتا. تصرف مطلب کہ کنٹرول نہیں رکھتا، کنٹرول عملی. سرپرستی یہ اعتباری ایک ہے. کہتے ہیں نا آج ادارہ بن گیا، فلاں ادارے کا اس کو سربراہ بناؤ، وہ ہاتھی کے دانت کی طرح والی سربراہی بات نہیں ہو رہی. جب فرما رہے اہل بیت کائنات کی سرپرستی، سرپرست حقیقی و حقوقی. اب یہ دو لفظ کی کیسے میں وضاحت کروں یہاں پر، اور ایک اور وادی میں ہم چلے جائیں گے. اہل بیت علیہ السلام یعنی اس کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، کائنات کے اوپر، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر کنٹرول رکھتے ہیں، ان کے امر سے چلتا ہے. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْبَرَا، یہ زیارت ہے، یہی جملہ میں اکثر دہراتا ہوں. انشاءاللہ وقت ملے اور ضرورت محسوس کی تو اس ولایت تکوینی کے اوپر کچھ گوشے جو یہاں بیان ہو سکتے ہیں اس کو بیان کیا جائے گا. اب آتے ہیں ولایت تشریعی. تشریعی عین کے ساتھ ہے، شرع سے، شرع شعر تشریع شریعت، یہاں سے تشریح ہی نہیں ہے، شرع نہیں ہے، ہے آخر میں، عین ہے آخر میں. تشریع، ولایت تشریع یعنی نمبر ایک قانون بنانے والا. قوانین کون بناتا ہے؟ شارع حوزے میں کہتے ہیں شارع اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات ہے. ایک ہے ولایت تشریعی. تشریعی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایک قسم کی سرپرستی. کون کے اوپر سرپرستی؟ نہیں، کون کے اوپر سرپرستی؟ ولایت تکوینی. لوگوں کے اوپر قانون کے نفاذ کے لیے، ایک قانون کی وضاحت کے لیے، دو بے سرپرستوں کے اوپر سرپرستی، اسی طرح اسلامی معاشرے کی سرپرستی، یہ بھی معصوم کی کیا ہے، معصوم کی عصمت کی ذمہ داریوں میں سے ہیں، یہ بھی معصوم کے دائرے میں آتا ہے، امام اور ولی کے دائرے میں آتا ہے. وہ کائنات کی ولایت تکوینی کی سرپرستی بھی رکھتا ہے، تصرف عینی بھی رکھتا ہے، اسی طرح لوگوں کے اوپر قانون کا نافذ کرنا، قانون دینا، ان کی سرپرستی کرنا مسلمان معاشرے کا، خاص کر یہ بھی کیا ہے، امام کا کام ہے. اور اسی لیے ہم نے کہا کہ عصر غیبت میں، اب وقت نہیں رہا، عصر غیبت میں یہ جو ذمہ داری ہے مجتہدین کو حاصل رہی ہے، کون سی والی، ولایت تشریح. تشریح کا مطلب کیا، قانون کی وضاحت کرنا، نماز ایسے پڑھو، روزہ ایسے رکھو. خوب مجتہد کہاں سے لاتا ہے، یہ اپنے پاکٹ سے نکالتا ہے. اگر مجتہد ذاتی رائے پیش کرے گا تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد در مقابل نص، اور یہ حرام اور جائز نہیں. اگر مجتہد کلام اللہ اور کلام معصوم کے اندر سے قانون کو نکال کے بیان کرتا ہے، اس کی اطاعت واجب ہے. یہ فرق ہے. مجتہد یہاں پر کیا ہے، انکشاف کرنے والا، ریسرچ کرتا ہے، انکشاف کر کے مسئلہ دیتا ہے، اپنے جیب سے نہیں لاتا، اپنی مرضی سے نہیں لاتا. جہاں پر اپنی مرضی لائے گا معصوم کے مقابلے میں، جس کو کہتے ہیں نص، نص کے مقابلے میں اپنی رائے لانا ہے، یہ باطل. ایو المجتہد نکلو جاؤ یہاں سے، قبول ہی نہیں ہے تمہاری یہ بات. اگر وہ کاشف ہے، کاشف مطلب کیا، انکشاف کرنے والا، کلام معصوم سے اس قانون کو منکشف کرتا ہے، کلام اللہ سے منکشف کرتا ہے، اس کا نام ہے. ہاں اب جو ہے اس مجتہد کی بات کی اطاعت کرنا ضرورت کیوں ہے، حرام کیوں ہے، اس لیے کہ یہ مجتہد کی بات نہیں ہے، معصوم کی بات ہے. مجتہد کا کام پوسٹ مین کا ہے، جس نے وہاں سے امام کا خط لیا ہے، معصوم کا خط نکالا ہے، ہم تک پہنچایا ہے. یہ اس لیے اس فتوے کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، کیونکہ یہ فتوہ دین دیتا ہے. اس کی وضاحت کریں گے، وقت ختم ہو چکا ہے. تاریخی اعتبار سے ہم نے یہ دیکھنا تھا اجتہاد کب سے شروع ہوا، انشاءاللہ اگلے خطبے میں تاریخی اعتبار سے دیکھیں گے اجتہاد کب سے شروع ہوا، اجتہاد کا مطلب ہے کیا، ولایت تشریعی کا مطلب ہے کیا، ولایت مجتہدین و فقہا کا مطلب ہے کیا، اس کی باریکیوں میں ہم ڈیٹیل کے ساتھ جائیں گے، جو ہمارے اس مجمعے کی حد تک اور ہمارے نماز جمعے کے خطبوں کے حد تک ضرورت ہوتی ہے. صلوات بر محمد و آل محمد.